وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ کرم وادی میں بم پھٹنے کی خبر سے شروع کریں گے جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں. آگے چل کر ہم یورپین یونین کی طرف سے پاکستان میں کورٹ کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے تکنیکی معاونت، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ سے توہین آمیز مواد نکالنے کا حکم، اور آخر میں شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان تنازع پر بات کریں گے. اور آج بھی ہمارا پروگرام فیس بک پر ہے، لہٰذا اگر آپ لوگ کمپیوٹر کے قریب ہیں تو facebook.com/voa urdu پر جا کر اپنے کامنٹس اور سوالات لکھ سکتے ہیں. ہمیں آپ کال بھی کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-89. اس پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے فاٹا سے ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ سے منسلک انوار اللہ خان، جبکہ ہمارے ساتھ ہیں اسلامی تحریک پاکستان کے سیکرٹری جنرل سکندر عباس گیلانی. آئیے سب سے پہلے کرم واقعے پر آپ لوگوں کو ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں شمیم شاہد.
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں سڑک کے کنارے نصب دیسی ساخ کے بم دھماکے میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد ہلاک و زخمی ہوئے ہیں. مقامی قبائلی انتظامیہ کے مطابق یہ دھماکہ منگل کی صبح وسطی کرم میں گودر کے علاقے میں ایک مسافر گاڑی کے قریب ہوا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ گاڑی کی بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے ہوا، لیکن بعد ازاں یہ بتایا گیا کہ سڑک کے کنارے نصب بارودی مواد میں ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کیا گیا. دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ 10 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس واقعے کی ذمہ داری بھی کالعدم شدت پسند تنظیم جماعت الاحرار نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس نے گزشتہ ماہ کرم ایجنسی کے مرکزی شہر پاڑہ چنار میں ایک امام بارگاہ کے قریب ہونے والے بم دھماکے کی بھی ذمہ داری قبول کی تھی. کرم ایجنسی میں ایک عرصے تک شیعہ اور سنی برادری کے درمیان فرقہ وارانہ کشیدگی بھی رہی اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر مہلک حملے بھی ہوتے رہے. تاہم مقامی قبائلی عمائدین کی طرف سے دونوں فریقین کے درمیان صلح ہونے کے بعد فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات رونما ہونا بند ہو گئے. ملک عطا اللہ کا تعلق کرم ایجنسی کی سنی برادری سے ہے، اور وائس آف امریکہ سے بات کرتی انہوں نے منگل کو پیش آنے والے واقعے کو دہشت گردانہ کاروائی قرار دیا.
یہاں پر دونوں فریق رہتے ہیں، مطلب ہے کہ کافی عرصے سے بھائی چارہ ہے، ان کے تعلقات آپس میں کافی مطلب ہے کہ اچھے ہیں، لیکن یہ ممکن ہے جو جس طرح پاکستان کے دوسرے شہر میں دھماکے ہوتے ہیں یہ اسی دھماکوں کا تسلسل ہے.
شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے مقامی قبائلی رہنما سید محمد کونین کا بھی کہنا تھا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے.
آج سے مردم شماری بھی شروع ہے، جتنا ٹرانسپورٹ تھا اسی میں بزی تھا، ایک ہی گاڑی تھا، اس گاڑی میں تقریباً 28 بندے سوار تھے، تو راستے میں بس ریموٹ کنٹرول یا مین سے اس کا دھماکہ ہوا.
افغان سرحد کے قریب قبائلی علاقے کرم ایجنسی کی مرکزی شہر پاڑہ چنار میں مارچ کے اواخر میں ایک امام بارگاہ کے قریب بم دھماکے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. رواں سال کے اوائل میں بھی پاڑہ چنار میں ہی ہونے والے ایک دھماکے میں 25 افراد ہلاک ہو گئے تھے. حکام کا کہنا ہے کہ یہ واقعات شدت پسندوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی جاری کاروائیوں کا رد عمل ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
اور ہم شروع کرتے ہیں انوار اللہ خان سے جو باجور میں ہیں. انوار اللہ خان، کچھ ہمیں اس واقعے کے بارے میں بتائیے. کیا یہ دہشت گردوں کا ہدف سینسس والے تھے، کیونکہ وہاں سینسس کے لیے ٹیمیں جا رہی ہیں، یا پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ جو بھی ملے انہیں ان کے ہاتھ میں، یعنی جو بھی پیسنجرز ہوں، چاہے خواتین ہوں یا بچے ہوں، ان کو ہلاک کرنا ضروری ہے؟
بالکل جی، انیشلی تو یہ اطلاعات تھی کہ جو سینسس کی جو اسٹاف تھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک مسافر گاڑی تھی، اس میں جو وکٹمز ہیں اور جو سارے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ عام لوگ کی ہے، اور اس میں کوئی سرکاری اہلکار شامل نہیں ہے. لیکن یہ نہیں یہ بتاتا چلو کہ یہ جو گودر کا علاقہ ہے وسط کرم کا، وہ پارک انار سے 70 کلومیٹر دور واقع ہے اور یہاں سے اکثریت شیعہ مسلک کے لوگ ہیں، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو ملیٹنٹس کا جو نشانہ ہے وہ شیعہ مسلک کے لوگ ہیں، کیونکہ پارک انار میں بھی جنوری اور مارچ میں دو بڑے حادثات ہوئے اس طرح کے، ان میں کافی لوگ مارے گئے تھے، تو میرے خیال میں یہ ملیٹنٹس کی یہ کارروائی ہے کہ جو صاف ٹارگیٹ ان کو ملے ان کو اس طرح ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سینسز بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے اور بھی واقعات سامنے آئے، کیونکہ وہاں پہ صورتحال کافی جو گزشتہ 2 مہینے ہے وہاں پہ کافی گمبھیر رہی ہے، اور اسی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو سینسز کی جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہے ان کے لیے فورسز اور انتظامیہ نے سیکورٹی کے کافی اچھے انتظامات کی ہے، اور ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اسی طرح کی اور بھی ایکٹیویٹیز ملیٹنٹ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔
ہمیں اسلامی تحریک پاکستان کے سکندر عباس گیلانی نے جوائن کیا ہے۔ گیلانی صاحب آپ بتائیں، ہم نے رپورٹ میں یہ بات سنی کہ کرم وادی کے اندر جو لوگ بستے ہیں، ظاہر ہے بڑی شیعہ آبادی ہے لیکن کچھ سنی آبادی بھی ہے، اور ان دونوں کے درمیان لڑائی رہی ہے، اگر یہ دہشت گرد واقعہ ہے جو کہ نظر آتا ہے، تو کیا آپ کے خیال میں آبادی میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دہشت گردوں کی مدد کی ہوگی؟
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پارک کنار کا ایک بڑا تاریخی پس منظر ہے ہر حوالے سے، یہ بالکل افغان سرحد پیرا دیرا اور ان علاقوں کے نزدیک ہونے کی وجہ سے، اور بالکل اس کونے میں گوشے میں ہے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے جو جس سے کسی وقت بند کیا جاتا رہا، یہ ایشیا سنی کشیدگی سمجھ لیں، یا اس وقت میں ہم تو شیعہ سنی کشیدگی نہیں کہتے، اس بنیاد پہ کہ شیعہ سنی کی بنیاد نہیں تھی، اس وقت بھی مخصوص عناصر تھے اور اب بھی وہی مخصوص عناصر ہیں، البتہ اس میں جو نقصان ہوئے وہ شیعہ تاجروں کے بھی ہوئے، سنی تاجروں کے بھی ہوئے، شیعہ کمیونٹی کی بھی ہو گئے، شیعہ سنی کمیونٹی کی بھی ہو گئے، جو عام لوگ تھے، جیسے یہ واقعہ ہو گیا یا اس سے پہلا واقعہ ہوا، اس سے پہلا ایک واقعہ ہوا، لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جب تک مقامی آبادی کسی فیسیلیٹیٹر کا کام نہیں دیتی، اس وقت تک بہت کا کوئی آدمی بھی کہیں پہ کسی بھی سیکٹ یا قوم یا لسانی فرقے کے خلاف کام نہیں کر سکتا، کوئی نہ کوئی وہ ایلیمنٹ ہیں جو وہاں بیٹھ کے ان کاروائیوں کو چلواتے ہیں، ان دہشت گردوں کو مقامات تک پہنچاتے ہیں، جیسے ہمارے بھائی ابھی تجزیہ کر رہے تھے کہ صلح ہو گئی، اور قبائلیوں کی صلح بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے کیونکہ ان کا جو اپنی ایک رسم رواج کے مطابق، اور پھر شیعہ اور سنی پھر ایک راستے بھی پھر امن ہو گئے، کاروبار بھی دوبارہ کھل گئے، لوگوں کی زندگیاں بھی آسان ہونا شروع ہو گئی، لیکن یہ مسلسل تسلسل کے ساتھ بالخصوص پارہ کنار کے علاقے میں، آج جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین شہید ہو گئے اس سے قابل،
جی ہاں انتہائی افسوس ہوا کہ خواتین اور بچے ہدف بنے۔ جی گیلانی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں، میں ذرا باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتی ہوں۔ انوار اللہ خان، جماعت الاحرار نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے، حالانکہ ہم نے بھی سنا تھا کہ احسان اللہ احسن جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ترجمان رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو فوج کے حوالے پچھلے دنوں کر دیا، اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت الاحرار فعال کردار ادا کر رہی ہے اور ابھی تک وہاں ایکٹیو ہے؟
میرے خیال میں جو ملیٹنٹس کی جو ساری تنظیم ہے اس وقت جماعت الاحرار ان میں ایکٹیو تنظیم رہی ہے، کیونکہ لاہور میں جو دھماکے کی گئی تھی یا پشاور یا اس طرح، وہ اس میں بھی جماعت الاحرار کے لوگ ملوث تھے، اور جو اس سے پہلے جو دو بلاسٹ کی گئی تھی پارک انار کے علاقے میں، ان کی بھی ذمہ داری جماعت الاحرار نے قبول کی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ جو ان کا جو اسپوکس مین تھا احسان اللہ احسان گزشتہ ہفتے سرنڈر ہو گیا فورسز کے سامنے، لیکن ابھی تک ان کا جو نیٹ ورک ہے اور ان کے جو عزائم ہے وہ ابھی تک میرے خیال میں بدستور کچھ نہ کچھ قائم ہے، اور وہ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، اور نہ صرف قبائلی علاقوں میں بلکہ سارے ملک کے اندر بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کی بھی ہے۔ گو کہ ان میں جو کافی لوگ احسان اللہ احسان کی اس طرح کے جو لوگ تھے وہ اب بھی سرنڈر ہو رہے ہیں, اور مہندہ ایک دو ہفتے میں اس طرح کے لوگ اور بھی سرنڈر ہوں گے فورسز کے سامنے, لیکن اب بھی تک ان کے جو نیٹ ورک ہے وہ کافی فعال ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہے وہ اسی طرح جاری ہے.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہم کچھ کالز لیتے ہیں. سب سے پہلے اٹک چلتے ہیں جہاں سے غلام خان کچھ کہنا چاہتے ہیں. غلام خان جی, غلام خان
ہیلو,
جی 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 کہیے غلام خان,
بول رہا ہوں.
جی جی بات کیجیے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
جی میں, میرے یاد یہ ہے کہ یہ سنی کیا تو چلتا ہی رہتا ہے, شروع سے بڑی پرانی ہستی ہے اور یہ چلتی رہے گی, لیکن کبھی کم ہو جاتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو, لیکن اگر کوئی اس کو ہوا دے تو یہ بڑھتی رہتی ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایسی کوئی قوتیں ہیں جو ان کو ہوا دیتی ہیں ان فسادات کو, تو وہ مہربانی کر کے ذرا رکاوٹ ڈالیں اپنے اپنے خیالات میں, اور اپنے اپنے تجویز یہی ہے کہ امن کے لیے ہمیشہ اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ اگر وہاں کہیں لڑائی ہو تو دو لوگوں کو یعنی امن کیا جائے, ان میں صلح کرائی جائے.
ہمیں کوہاٹ سے کال, شکریہ. ملک نائب خان نے کال کیا ہے کوہاٹ سے.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہ میرا نظریہ ہے کہ اگر اس بات کو سنی اور شیعہ کا مسئلہ بنایا جائے تو ملک میں تو امن نہیں آئے گا. اس میں تو کافی شیعہ بھی مارے گئے, اس سے پہلے سنی بھی مارے گئے. یہ تو ایسے لوگوں کا کام ہے کہ وہ تو نہ شیعہ کو مانتے ہیں, نہ شیعہ کو مانتے, سنی کو مانتے ہیں مارتے ہیں, ہر کسی کو قتل کرتے ہیں. تو اس پر ایک دوسرے کو یا ایک دوسرے سنی اور شیعہ کا مسئلہ بنانا, میں کہتے ہیں یہ عقلمندی نہیں ہے اور یہ عقلمند لوگوں کا کام نہیں ہوگا.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. مرید خان نے کال کیا ہے میاں والے سے.
السلام علیکم جناب, داؤد خیال سے عرض کر رہا ہوں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو افغان روس جنگ میں جتنا افسر ان لوگوں کو دیا گیا ہے, اس میں اینٹی ٹینک مین, اینٹی پنسر مین وہ جو دیے گئے تھے وہ بھی تک لوگوں کے پاس ہیں. وہ ایجنسیاں جتنی بھی ہیں ان میں ہتھیار رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ان کا کوئی لائسنس نہیں ہے. تو اور انڈیا بھی ملوث ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا کو بارڈر.
آپ نے بڑی اچھی بات کی, اسلحہ کے بارے میں خاص طور پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. کامیاب بنگش نے ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جتنے بھی مسلک ہیں ان کے مولانا حضرات صاحب جو ہیں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں, کیونکہ جب یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو حلوہ کو اکٹھا کھا لیتے ہیں, کھانے اکٹھا کھا لیتے ہیں, لیکن جب اپنے مسلک کے لوگوں کو جب جلسہ کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں تو مختلف قسم کے مسئلے اور ایسے قسم کی انتشار پھیلا دیتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا.
ذہنوں میں منفی کاج ہوتا ہے. شکریہ.
گلفام نے کال کیا ہے اورکزئی ایجنسی سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم جو قوم ایجنسی میں جو دھماکہ ہو گیا نا, اس میں شیعہ سنی کا کچھ بات ہے نہیں. یہ ہمارا کبھی قوم ایجنسی میں دھماکے ہوتے ہیں, کبھی کراچی میں ہماری دھماکے جاتے ہیں. جب تک ہمارا ملک کا پالیسی افغانستان, ایران, انڈیا کے ساتھ یعنی ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھ جائے گا, یہی دھماکے رہ جائے گا. اور اس شیعہ سنی میں کا بات لوگ دے گا, اس سے فساد اور بڑھ جائے گا. بس پلیز ہمارا ملک کے اگر پالیسی کا کچھ نظام صحیح ہو جائے گا.
بہت اچھی بات کی, کیونکہ آپ نے جو بات کی ہے آج یورپین یونین نے بھی یہی بات کی ہے کہ افغانستان پاکستان کے بیچ میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے, جاری رہنا چاہیے. ہمیں فیس بک پہ بھی بہت سارے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے, قابل خان, نثار بلوچ, مرزا مسید اور شاہد ضیاء, سب نے زیادہ تر پسند کیا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہیں تو ضرور کیجیے, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کرم وادی میں بم پھٹنے کی خبر کے بارے میں. ہمارے ساتھ فاٹا سے ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار انوار اللہ خان, جبکہ اسلامی تحریک پاکستان کے سیکرٹری جنرل سکندر عباس گیلانی بھی اس پروگرام میں شامل ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
ہم لوٹتے ہیں سکندر عباس گیلانی کی طرف. گیلانی صاحب, کالرز نے تو بڑی اچھی بات کی کہ شیعہ سنی کی بنیاد پہ مسلمانوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ کے خیال میں وہ کون سے عناصر ہیں جو جان بوجھ کے ان کے درمیان تفریق کرتے ہیں؟
نتیشا بہن, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ کے ہی پروگرام میں میں اس چیز کی نفی کر چکا ہوں. ہمارے ایک محترم کالر نے کہا سے جو کہا, یہ علماء کرام فیل ہو چکے ہیں, میں اس کی نفی کرتا ہوں. علماء نے جو متحدہ مجلس عمل ملی جگجوتی کونسل میں بیٹھ کے حسن شیعوں کے چیف ہیڈ علامہ سے ساجد نقوی, اسی طرح مولانا فضل الرحمان, اسی طرح جماعت اسلام, اسی طرح مولانا سمیع الحق اور اس میں اور ساجد میر صاحب اور جن کے بڑے بڑے اکابرین مل بیٹھے, دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھی, پروگرام کیے اور خطہ واریت کی نفی کر دی اور کہہ دیا کہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. یہ مخصوص عناصر ہیں, جو مخصوص عناصر ہیں جو کسی کے اعلی کار ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ پچھلی دفعہ جو جماعت احرام میں یا داعش میں جو غاری قبول کی تھی جس میں سب سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے شام کا بدلہ لیا ہے, کیوں وہ مثلا کوئی شام میں کوئی چیز ہو جائے. یہ ایک عجیب قسم کی صورت ہے کہ جس میں لوگ اپنے اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے کہ مثلا بے گناہ ہم کو مارا جا رہا ہے. چلو وہ کوئی بندہ متحرک ہے کسی مذہب میں, کوئی ایکٹیوسٹ ہے, کوئی اس کو انتہا پسند ہے, فرقہ وارانہ سرگرمیوں کو ہوا دیتا ہے, وہ اس کی کوئی ٹارگیٹ فلنگ ہوتی ہے, وہ نہیں. یہ تو بچے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, عورتیں, مسافر, نمازی, جن کا کسی بات سے کوئی تعلق نہیں, عام لوگ ہیں جن کو مارا جا رہا ہے اور وہ یہ بدلہ لیا جا رہا ہے جی شام کا, یہ حلب کا. ہماری حکومت کہاں ہے؟ علماء کے پاس اخلاقی قدریں ہیں, اخلاقی جو ہے کہ انہوں نے ایک ساتھ کھڑے ہو کے ابھی مولانا فضل الرحمان کی سب سالہ تقریب تھی, اس میں علامہ ساجد نقوی کا بہت بھاری بھرکم وفق دیا ہوا تھا. کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث میں, یہ سب علماء متحد ہیں. یہ علماء ہی نہیں جو اعلی کار ہے, یہ حکومت کہاں ہے جن کی چھبیس گھنٹیاں ہیں؟ چھوٹا سا پارا چنار ہے, یہ میرے بھائی انوار الحق جانتے ہیں کہ پارا چنار کا اگر وزٹ کریں ایک گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے اگر روڈ ٹھیک ہوں. اتنا مختصر سے پارا چنار میں ہماری چھبیس
گھنٹیاں. جی ہاں, لیکن اس کے باوجود گیلانی صاحب اس کے باوجود آپ بھی اعتراف کریں گے کہ ان کے درمیان پھوٹ رہی ہے اور جنگ و جدل بھی رہی ہے. بہرکیف آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہم کچھ نئے کالرز کو لیتے ہیں. محمد حسین چارسدا سے کچھ کہنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
جی جناب, یہ لڑائی اور جھگڑے پر آپ کا بات چالو ہے, یہ مہربانی کر کے ذرا افغانستان اور پاکستان سوچ لے تو یہ لڑائی ایک ہفتے کے اندر ختم ہو سکتا ہے. یہ لڑائی جو شروع ہے یہ صرف امریکہ کا وجہ سے شروع ہے کہ یہ امریکہ کو اپنے سفارت خانے تک محدود رکھے اور باقی جو ہے یہ عملے مملے اور یہ دہشت گردی کو ختم کرے.
آپ نے اپنی بات کر دی, لیکن معاملات کافی پیچیدہ, معاملات تو اتنے آسان نہیں ہیں, ورنہ اتنے عرصہ نہیں لگتا مسئلے کو حل ہونے میں. جدون خان نے ہمیں کال کیا ہے سوابی سے. جی جی کہیے.
دیکھیے, یہ کرم ایجنسی میں جو دھماکہ وغیرہ ہوا ہے نا, یہ شیعہ مسلم شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو شیعوں کا بھی دشمن ہے, یہ سنیوں کا بھی دشمن ہے, یہ ملک کا بھی دشمن ہے, یہ اسلام کا بھی دشمن ہے, یہ حرکتیں جو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پر اپنے نیکبان بنے, اللہ تعالی ہمیں بچائے ان لوگوں سے, ان پلیت لوگوں سے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اتنا مطلب ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہوا اس بات پر.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہمیں اس وقت فیس بک پہ جن لوگوں نے لکھا ہے, ڈاکٹر چین مائی راٹھوڑ اوتھینٹک نیوز کہتے ہیں, بدر زمان, شیخ کوور میگل اور حیدر حیدر. ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے, لیکن ایک آخری کالر کو لیتے ہیں. لیاقت الملک دیر سے کچھ کہنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم محترمہ, میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے پاکستان میں سی پیک اور پھر ورلڈ بینک نے جو پشاور اور کابل کا جو موٹر وے کا پروگرام بنایا ہے, اور دوسری طرف کو چین, رشیا, ایران اور افغانستان اور پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے طالبان کے ساتھ مذاکرات, اور اس سے پہلے گلبدین صاحب کا اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی کامیابی, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں پر اب ضرور نسلی بنیاد پر, علاقائیت کی بنیاد پر, اور پھر قواریت کی بنیاد پر, لسانیت کی بنیاد پر ان چنگاریوں کو بڑھکا کر یہاں ڈیسٹیبلائزیشن, انسرجنسی پھیلانے اور اس خطے میں آنے والی خوشی کو برباد کرنے کے منصوبے ہیں, اور یہ بیرونی منصوبے اندرونی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں.
بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے اسلامی تحریک پاکستان کے سیکرٹری جنرل سکندر عباس گیلانی, اور فاٹا سے تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار انوار اللہ خان. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ یورپین یونین اور یو این آفیسر آن ڈرگز اینڈ کرائم, یہ ایک ادارہ ہے, ان دونوں نے طے کیا ہے کہ پاکستان کے اندر 3 سال کے لیے تکنیکی معاونت کریں گے, تاکہ وہاں کی جو سسٹم ہے جسٹس, کرمنل جسٹس کا, اس کو بہتر کیا جائے, اور تاکہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے. اس سلسلے میں ہمیں ابھی برسل سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے, اور ان کے ساتھ ہوں گے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف. لیکن کیونکہ یہ ایک نئی قسم کی خبر ہے, لہٰذا ہم اس کی تفصیل آپ کو سنانا چاہتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان میں دہشت گردی سے متعلق مقدمات نمٹانے کے لیے کرمنل جسٹس ریسپانس کو مضبوط بنانے کے لیے یورپی یونین کی طرف سے 3 سالہ تکنیکی تعاون پروگرام شروع کیا گیا. اس مناسبت سے ایک تقریب منگل کو اسلام آباد میں ہوئی. 3 سالہ پروگرام کے لیے یورپی یونین کی طرف سے 70 لاکھ یورو کی مالی اعانت فراہم کی جائے گی. یورپی یونین کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ منصوبہ پاکستانی حکومت کے وفاقی تحقیقاتی ادارہ برائے انسداد دہشت گردی یعنی نیکٹا, اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد منشیات و جرائم کے تعاون سے بنایا گیا. یورپی یونین وفد برائے پاکستان کے سفیر یون فونسوا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس پروگرام کے تحت خصوصی توجہ صوبہ خیبر پختونخوا میں دی جائے گی.
Where we want to support locally both the police and the justice system in handling terrorist cases.
سفیر یون فونسوا نے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس اور انصاف کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا, تاکہ صوبے میں دہشت گردی سے متعلق مقدمات سے نمٹا جا سکے. پاکستانی حکام کے مطابق اس منصوبے کی مدد سے دہشت گردی سے متعلق واقعات کی تحقیقات کے لیے جدید ذرائع استعمال کیے جا سکیں گے.
On terrorism cases, you don't have a strong judiciary to deal with it. We know, for example, it's one of the reasons why the military courts have been extended for 2 years more. So we know that the government has the will actually to strengthen the judicial.
یورپی یونین وفد کے سفیر نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان میں مضبوط عدالتی نظام نہیں ہے اور ان کے بقول اسی لیے پاکستان میں فوجی عدالتوں کی مدت میں مزید 2 سال کی توسیع کی گئی ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ 2 سال کے بعد پاکستان میں فوجی عدالتوں کی جگہ سویلین عدالتیں لے سکیں گی۔ واضح ہے کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ غیر معمولی حالات سے نمٹنے کے لیے فوجی عدالتوں میں توسیع کی گئی ہے اور اس دوران مروجہ عدالتی نظام کو مؤثر بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔
If you want to have regional stability, regional peace, it should go through a dialogue, a proper dialogue between Afghanistan and Pakistan. I know that it's already happening at different levels. So both countries have no other options than to discuss all these different issues and to build trust on even sensitive issues such as
دنیا سنا دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین کے سفیر نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان باضابطہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اعتماد سازی کے لیے دونوں ملکوں کے پاس ماسوائے بات چیت کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ خطے کے دونوں ممالک پاکستان اور افغانستان کو بدترین دہشت گردی کا سامنا ہے اور دونوں ہی ملکوں کی طرف سے ایک دوسرے کے ہاں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی موجودگی کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی مختلف حلقوں کی جانب سے تجویز سامنے آتی رہی ہے کہ خطے میں دیر پا امن کے قیام کے لیے اسلام آباد اور کابل کے درمیان قریبی تعاون کی ضرورت ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ہم خالد فاروقی کی طرف آتے ہیں جو کہ برسلز میں ہوتے ہیں، سینئر صحافی اور سیاسی درجہ کار ہیں۔ خالد فاروقی، یہ بتائیے، یورپین یونین نے تو بڑی اچھی پہل کی ہے کہ 3 سال تک وہ پاکستان کی تکنیکی معاونت کرتے رہے گی۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو کورٹ میں کیسز آتے ہیں وہ اس لیے بھی نہیں چلتے ہیں کہ پولیس کے کیسز کمزور ہوتے ہیں۔ ایسے میں بتائیے کہ پولیس کے پاس جو شواہد ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے کس قسم کی تکنیکی معاونت کی جا سکتی ہے یورپین یونین کی طرف سے؟
یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت عرصے سے پاکستان میں یہ کمزوری رہی ہے، جو پروسیکیوٹر کا ریکارڈ جو ہوتا تھا اس کی تحقیق کے لیے جو جس قسم کی کیپیسٹی کی جس قسم کی ضرورت ہوتی تھی وہ کیپیسٹی ان کے پاس ظاہر ہے نہیں تھی، اور اس کی بہت بڑی وجہ ریکارڈ کا مضبوط نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ فائنینشیل ریسورسز پروسیکیوٹر کے پاس نہیں ہوتے تھے، پولیس کے پاس نہیں ہوتے تھے کہ وہ تحقیق کر کے اپنے ریکارڈ کو مضبوط کر کے اور پھر جو ہے وہ کیسز پیش کر سکیں۔ تو یورپی یونین جو ہے وہ پاکستان کو 2014 سے اس بات کی آفر کرتا رہا ہے، اور ایک معاہدہ جو کہ یورپی یونین نے کرمنل جسٹس سسٹم اور اوور آل جو عدالتی نظام ہے اس کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے 2025 تک ایک پروگرام آلریڈی شروع کیا ہوا ہے افغانستان اور پاکستان کے لیے اور بھی ملکوں کے لیے، افریقہ کے جیسے نائجیریا وغیرہ کے لیے۔ تو ان کی یہ یورپی یونین کی کوشش یہی رہی ہے، کیونکہ یورپی یونین سمجھتا ہے کہ دہشت گردی اگر جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے یا پاکستان میں دہشت گردوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ خود یورپی یونین کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ جس طرح ہوم گرون یہاں پر دہشت گردی بڑھی ہے اور اس ہوم گرون دہشت گردی کے جو تانا بانا ہے، نیٹ ورک ہے، ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں پاکستان اور افغانستان میں دہشت گرد تیار ہوتے ہیں، تو ان کی بے خونی کے لیے یہ ضروری تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ اس قسم کا کرمنل جسٹس سسٹم کو امپروو کیا جائے اور وہیں پر دہشت گردی کی روک تھام کی جائے۔ اور اسی طرح جو جمہوریت کی کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک معاہدہ ہے یورپین یونین اور پاکستان کے درمیان، اور ایک اسٹریٹجک جو ہے معاہدہ ہے 5 سال کا ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ کے لیے پاکستان میں، تو یہ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے۔ یورپی یونین حقیقی طور پر پاکستان میں نہ صرف جمہوریت کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کو انصاف پر مبنی ہونی چاہیے تاکہ پاکستان میں جمہوریت کی ڈیولپمنٹ میں مدد مل سکے۔
اچھا، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف نے، ملتان میں ہوتے ہیں. محمود اشرف، یہ بتائیں کہ فوجی کورٹوں کو تو پارلیمان نے توسیع دے دی ہے، لیکن خود پاکستان کے اندر لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ سویلین کورٹس کو اس وقت فعال بنانے کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں کہ اگر پولیس کا جو تحقیقاتی نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے تو اس سے کورٹوں کو کتنی مدد مل جائے گی؟
جی، یہ بہت اہم سوال ہے. یقیناً جو آپ کا پروگرام ہے اس کا، پاکستان میں جو سب سے اس وقت جس چیز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے وہ تفتیشی نظام ہی ہے. آپ دیکھیے کہ پولیس میں جو محکمہ انویسٹیگیشن کا ہے اس میں یہ کبھی نہیں دیکھا جاتا کہ جو ہم جس کو اس کسی بھی کیس کی تفتیش کے لیے لگا رہے ہیں کیا اس کو اس کی ٹیکنیکل جو اسپیکٹس ہیں اس کو بھی دیکھنے کا اہل ہے یا نہیں ہے. صرف اپنے عہدے کی بنا پر کسی بھی شخص کو، اگر وہ تھانے میں ہے تو وہ کیا سب انسپیکٹر ہے، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے یا وہ انسپیکٹر ہے، تو وہ اپنے بیٹ کے اعتبار سے اس کیس کی تفتیش کرتا ہے. کبھی بھی اس طرح یہ بہت کم ہے کہ کسی کیس میں خاص طور پر کوئی ٹیم تشکیل دی جائے ان لوگوں کی جو کہ ٹیکنیکل جو نکات ہیں ان کو بھی سمجھتے ہوں اور اتنے اہل ہوں کہ وہ جلد از جلد تفتیش کو مکمل کریں اور اس کے لیے شہادت کٹھی کریں. پاکستان میں سب سے جو المی کی بات یہ ہے کہ جس کا قتل ہوتا ہے یا پھر جرم ہوتا ہے، اگر کوئی مقدمہ درج کراتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کر کے پولیس کو جو دے، اور پولیس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ملزم فریق کی طرف سے یا مدعی فریق کی طرف سے جو بھی شواہد اس کو دیے جاتے ہیں وہ ان کا ایک تجزیہ کر کے دے دیتے ہیں. یہ چیزیں اسی لیے یہ اس میں جو کیسز ہیں ان میں بہت سے نقائص بھی رہ جاتے ہیں اور تکنیکی خامیاں بھی رہ جاتی ہیں جس کا جو فوری طور پر جو فائدہ ہے وہ مجرم کو ہوتا ہے اور جو عدلیہ ہے اس پر زیادہ برڈن اس بات کا آ جاتا ہے کہ یہ ملزم بری ہوتا ہے. حالانکہ جو عدلیہ کا جو ہمارا سسٹم ہے اس میں جو اس کے سامنے ریکارڈ پیش کیا جاتا ہے، جو شاتیں پیش کی جاتی ہیں، اس پر ججز جو ہیں وہ اپنا فیصلہ دیتے ہیں. لیکن بات پاکستان میں سب سے بڑی جو میں کرنا چاہوں گا اہم وہ یہ ہے کہ جو ہمارا جمہوری سسٹم ہے وہ اس طرح میچور نہیں ہے جس طرح کے دوسرے آپ یورپی یونین میں لے لیں، دوسرے ملکوں میں لے لیں. یہاں خود جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں یا سیاستدان ہیں کسی بھی ود فیو ایکسیپشن کسی کا بھی دامن صاف نہیں ہے. جب وہ خود مجرم اور ملزم ہوں گے تو وہ کسی بھی نظام کو اتنا میٹیکلس نہیں ہونے دیں گے کہ کسی کو جرم کرتے وقت اس بات کا احساس ہو کہ اگر میں نے جرم کیا تو مجھے سزا ملے گی. تو ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے مقدمات ہیں جن میں یہ پولیٹیشین بھی، چاہے وہ فوجداری مقدمات ہوں، قتل کے مقدمات ہوں، چاہے وہ بدیانتی کے مقدمات ہوں، چاہے دوسرے ہوں، ان میں ناقص تفتیش کی بنا پر کیس عدالت میں پیش ہوتا ہے اور عدالت جب انہیں چھوڑ دیتی ہے تو پھر آگے اپیلیں بھی نہیں ہوتی. تو یہ ایک حوصلہ افزائی ہے کسی بھی بندے کے لیے کہ وہ جرم کرے. تو اس کے لیے سب سے بڑی بات کہ پولیس غیر جانبدار ہو اور اہل ہو اور ہمارا جو سسٹم ہے، جو سسٹم کو نافذ کرنے والے اور چلانے والے ہیں وہ بھی کسی قسم کے نقص سے اور برائی سے پاک ہو. ہمارا جو فوجداری نظام ہے، فوجداری ضابطہ، وہ 120 سال پرانا ہے جس کے تحت کی جاتی ہے. یہ لوگ ابھی اس بات پر آ ہی نہیں رہے کہ جو جدید تحقیق اور تفتیش کے طریقے ہیں ان کو اپنائیں. اگر اس 120 سالہ پرانے طریقہ میں کوئی تفتیش میں نقص پیدا ہو جائے تو اس کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے اور ملزم بری ہو جاتے ہیں.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں، سوالات تو بہت ہیں لیکن میں لوگوں کو بھی موقع دینا چاہتی ہوں. قصور سے ہمیں کال کیا ہے محمد طارق نے.
جی السلام علیکم بہن، محمد طارق صفائی ایڈوکیٹ بول رہا ہوں جی چونیا ضلع قصور سے. محمود انور صاحب نے بہت اچھی بات کی لیکن اس میں ایک اور بات کروں گا کہ یورپی یونین نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے لیکن یہاں پر بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ ہمارا جو کھانا خراب ہوا ہے نا پولیس کی انویسٹیگیشن میں اور پولیس کی تفتیش کا، اور اس میں یہ ڈی پولیٹیسائز جب تک یہ سسٹم نہ کیا جائے گا، یہ ڈیرہ شاہی تھانے سے نہ نکلے گی اتنی دیر تک، یہ نہیں ایسا ہو سکے گا. مطلوبہ نتائج اس لیے نہیں نکلیں گے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور اٹک سے ہمیں کال کیا ہے عامر نے.
امیر
اچھا جی کہیے، بات کیجیے. جی جی امیر اٹک سے
اٹک امیر سے, یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہ پولیس کی بات کر رہے ہیں, جب تک ٹھیک نہ ہو بھائی جو وہ بات کر رہے ہیں, یہ تو تھانے میں پیسے لے کے تو وہ پرچہ کاٹتے ہیں بس وہ اپنی فیور کر لیتے ہیں سر, کیا یہ ایسے نہیں ہو رہا پاکستان میں کہ پرچہ کاٹتے وقت وہ پیسے لے کے اور اس کی فیور کر دیتے ہیں, ملزم کی فیور کر دیتے ہیں سر؟
بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, آپ نے بڑی آپ نے بھی اچھا نقطہ اٹھایا. جی شوکت علی انجم نے دھاناوالہ سے کال کیا ہے.
السلام علیکم میڈم, شوکت علی انجم دھاناوالہ سے عرض کر رہا ہوں. میڈم ہر ادارے کو اپنا کام خود کرنا چاہیے, نہ کہ دوسرے ادارے اس کی چیکنگ کرتے رہے, وہ چیکنگ پر ہی ہم بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جس کا کام اسی کو سازے اور کرے تو ڈھنگا باجے, تو دوسروں کو اس ان کے اداروں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جیسے میرا ایجوکیشن کا ہمارا نظام ہے, اس میں فوجیوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے, کیوں نہیں ہم اپنے کام خود آپ کرتے. تھینک یو سو گریٹ آف یو فار دس گریٹ ریسپیکٹ میڈم,
تھینک یو. اور چترال سے کال کیا ہے محمد شفا نے. جی جناب.
ہیلو.
جی جی محمد شفا. وعلیکم السلام.
محترمہ یہ جہاں تک شہادت کا تعلق ہے, اس میں پولیس کا بھی کمزوری ہے اور وکیلوں کا بھی, عدالت کا بھی ہے. ایک آدمی رضاکارانہ طور پر شہادت دیتا ہے مجرم کے خلاف, وہ فوجداری میں وہ کیس میں ہوتا ہے, وہ دشمنی میں مول لیتا ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کورٹ تو گاؤں میں تو نہیں لگا ہے, کم از کم 100-150 کلومیٹر پہ, آنے جانے میں تقریباً 400-500 روپے کرایہ لگتا ہے. وہاں سرکاری وکیل وہ مجرم کے وکیل کے ساتھ ساز باز کر کے دوبارہ تاریخ لیتا ہے. ایک آدمی کو شہادت دینے میں 10-15 پیشن بھگتنا پڑتا ہے, پھر پولیس بھی پینشن ہوتا ہے, پینشن میں دہشت گردی کا علیحدہ عدالت تو سوات میں ہے, وہ بیچارہ پینشن ہو کے بھی شہادت کے لیے وہاں پہ جاتا ہے, وہ بیچارہ جو گواہ جو ہے گواہی دینے کے لیے بھی سوات جاتا ہے, تو اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ حکومت کو چاہیے گواہوں کو خرچہ دے, ان کو تحفظ دے, اور جلد از جلد اس کی کم از کم 2-3 پیشی میں اس کا گواہی ہی لے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور دیر نے دیر محمد نے کال کیا ہے, یا دین محمد نے کال کیا ہے اٹک سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم میری بات یہ ہے کہ جو پولیس کی بات ہو رہی ہے نا, یہ تو سب ایم پی اے اور ایم ایل اے کے پولیس والے ہوتے ہیں, ان کے کہنے پہ انہوں نے چھوڑنا ہوتا ہے. پولیس کا تو بھاشا ہمارا بالکل بگڑا ہوا ہے نا, یہ آدمی سب ایم پی اے اور ایم ایل اے کے اور سیاسی لوگوں کے ہوتے ہیں نا.
شکریہ. ہم اس سیگمنٹ کو ایک دو منٹ میں ختم کرتے ہیں, لیکن خالد فاروقی ایک اہم سوال آپ سے. آپ نے سنا کہ یورپین یونین کے سفیر نے کہا کہ افغانستان پاکستان کے درمیان باضابطہ بات چیت ہونی چاہیے, کچھ پیچیدگی اس معاملے میں آ گئی ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا بلکہ کور کیا ہوگا کہ وہاں طالبان نے ایک بہت زبردست حملہ کیا تھا پچھلے دنوں, جس میں 140 افغان سولجرز ہلاک ہوئے. آپ کیا سن رہے ہیں, کیا روس ابھی طالبان کی حمایت کر رہا ہے؟
دیکھیں یہ تو یہاں بہرحال کہا جا رہا ہے, یورپین لیڈرز اور مغربی یورپ کے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک خاص انفلوئنس ہے طالبان پہ اور طالبان کو ہتھیار وہ دے رہے ہیں. جہاں تک اس بات کی تصدیق کا تعلق ہے تو تصدیق تو کی نہیں جا سکتی, انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے کہ وہاں پر روس کے اپنے مفادات ہیں, افغانستان میں جو کچھ روس کے ساتھ ماضی میں ہوا ہے وہ بھی انہیں یاد ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ بھی وہاں سرگرمی ہو رہی ہے اس کی پس پشت جو ہے روس ہے. اگر وہ طالبان کو ہتھیار دے بھی رہا ہے تو یہ اس بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ ان کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے. طالبان تو جس طرح پاکستان کو انہوں نے 11 سپتمبر کے سلسلے میں بائی پاس کیا تھا القاعدہ وغیرہ نے وہاں پر, اسی طرح وہ ہتھیار ضرور لیتے ہوں گے ادھر ادھر سے, لیکن وہ اپنے منصوبے خود بناتے ہیں. اور یہ بات بالکل یہ یورپی یونین کے جو سفیر ہیں ان کی بالکل درست ہے. یہاں یہ بات بہرحال محسوس کی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے, جب تک جو ہے وہ اس قسم کے حادثات ہوتے رہیں گے اور دہشت گردی بھی ہوتی رہے گی, تو وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں جو ایکٹیویٹی سرگرمی دیکھتا ہوں تو افغان طالبان افغان حکومت جو ہے وہ جب یہاں آتی ہے تو سارا زور وہ اس بات سے لگاتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہ انہوں نے پچھلی دفعہ جب جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اتماری جو وزیر داخلہ تھے پہلے افغان حکومت کے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ روس سے ان کے بہت تعلقات ہیں اور روس ان کے جو ہے وہ ان طالبان سے مذاکرات کرانے میں مدد بھی کر رہا ہے, اور روس کو انہوں نے کہا کہ وہ ایک ہمارا ہمدرد ملک ہے. تو اب پتہ نہیں کہ افغان حکومت کی کیا ریئلی پوزیشن ہے, وہ تو بہت زیادہ تر حملہ پاکستان پہ کرتے ہیں یہاں آ کر, اور وہ پاکستان کو تمام جو وہاں پر ہے صورتحال دہشت گردی کی اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں.
اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے برسل سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی, جبکہ پاکستان سے تھے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ سوشل میڈیا کی جو ویب سائٹس ہیں اس پر سے توہین آمیز مواد کو نکالا جائے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر ریاض احمد شیخ نے. یہ فیکلٹی آف ایڈوکیشن اینڈ سوشل سائنسز کے ڈین ہیں, غالباً زابست میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر ریاض, یہ بتائیے کہ کیا واقعی توہین آمیز مواد جو ہے وہ ویب سائٹس پہ رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ویب سائٹس پر فیک نیوز ڈالنا یا کسی کا ویب سائٹ ہیک کرنا اور اس پہ غلط سلط خبر ڈالنا یہ بڑا آسان کام ہے. تو اس کے پس منظر میں بتائیے کہ یہ کیا واقعی اس وقت لوگ بلاسفمی یا اس طرح کی چیزیں اپنے ویب سائٹس پہ رکھتے ہیں؟
میرا خیال ہے ایک تو یہ ہے کہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو اس کے اندر انسان کا چیزیں لکھتا ہے سب, اور پھیلتی بھی ہیں, لیکن اس کا یہ ڈیسیشن کرنا کہ جی یہ جو ہے وہ توہین کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے, تو اس کی تو ایک ریلیٹو ٹرم ہے کہ مثلا ایک شخص اگر وہ چیز لکھ رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ آزادی اظہار کا حق ہے انسان کا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کسی اور کو ہٹ کر رہا ہے, تو یہاں مفادات کے ٹارگٹ بھی آ جاتے ہیں. ایک دوسرا وہ جو آپ نے بات کی کہ جی آج کل کے صورتحال میں یہ ویب سائٹ کو ہیک کرنا یا فیک نیم جو ہے وہ لگا دینا, یہ بہت مشکل مرحلہ نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کیس اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئی بھی ہے یا کسی شخص کے نام سے آئی ہے تو اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے. مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ کنونشنل تحقیق کا طریقہ ہوتا تھا, اب اگر یہ بہت ماڈرن ٹیکنالوجی ہے جس کی ہر آدمی کے پاس ایکسیس نہیں ہے, ہر آدمی کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی اس قسم کے کرائمس کے لیے تو پہلے تو آپ کو ویریفائی کرنا ہوگا کہ یہ واقعی ہوا ہے کہ نہیں ہوا, ایک نمبر. دوسرا یہ کہ کیا اس شخص نے کیا ہے جس کا کہ یہاں نام مینشن ہو رہا ہے, اور تھرڈ پھر یہ ہوگا کہ اس کو پھر وہ ادارے تحقیق کریں جو کہ اس پر کمپیٹنس رکھتے ہیں. میرے خیال میں عام آدمی کی یہ وہ کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ اس پر رائے دے سکے.
آپ جانتے ہیں مشال خان کا جو واقعہ ہوا جس میں پورے ملک میں شور مچ گیا. پتہ تو یہ چلا ہے کہ عبدالولی خان یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہیں ان کی کوئی ان کے ساتھ ذاتی دشمنی تھی. ایسے میں بتائیے کیا آخر کار تحقیق سے پتہ چلے گا کہ کس نے یہ کام کیا کہ ان کی ویب سائٹ کو ہیک کر کے اور اس میں توہین آمیز مٹیریل ڈالا, یہ پتہ چل سکتا ہے؟ جی
جی, ویسے تو میرے خیال میں اس کی بہت حد تک تو گنجائش ہے کہ اس کیا جائے. مثلاً اگر یہ فیس بک پر رکھا گیا ہے یا جو ہے وہ دوسری کسی جگہ پر رکھا گیا ہے, تو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں تو سرورز موجود ہیں نا جہاں سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, جہاں سے ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے اندر نہ ہو, پاکستان کے باہر ہو,
तो अगर स्टेट क्या है किसी क्रिमिनल को सजा देने के लिए, क्योंकि एक चीज तो प्रूव हो चुकी है ना कि जी मशल ने कभी ये खुद काम नहीं किया और वो ये लोगों को इंटीमेट कर रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि एक शख्स अपने मरने से पहले अपनी बेगुनाही की गवाही देकर चला गया कि ये कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपको तो चाहिए था इमीडिएटली उस पर एक्शन किया जाता। लेकिन प्रॉब्लम वो जो आपने बात की कि यूनिवर्सिटी के अंदर के कुछ ऐसा जो अमला था या फैकल्टी थी जो कि मशल के सच बोलने से जो कतराता था और मशल के सच बोलने से घबराता था कि मशल अगर बात कर रहा था कि क्लासेस चलनी चाहिए, फैकल्टी को टाइम देना चाहिए, तो उसमें क्या गलत बात है? मेरे ख्याल में ये उसका बुनियादी हक था और वो बुनियादी हक के लिए लड़ते हुए बेगुनाह मारा गया है और ये सच है जिसको हमें तस्लीम करना चाहिए।
बिल्कुल, हम इस सेगमेंट को यहाँ ख़त्म करते हैं। हमारे साथ थे डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड सोशल साइंसेस ज़ाबिस्ट के डॉक्टर रियाज अहमद शेख, जो कराची से इस प्रोग्राम में शरीक थे। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है।
भाई www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। मौजू है बैन अल-अक़वामी नौयत का। जैसा कि आप लोगों ने खबरों में सुना होगा कि इस वक्त अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान एक ज़बरदस्त तनाज़ा चल रहा है और आज की जो इत्तलात हैं वो ये कि अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा जौहरी सबमरीन साउथ कोरिया भेजा है। साउथ कोरिया अमेरिका का हलीफ है और वहाँ इनके जो बहरी जहाज हैं वो पहुँच चुके हैं। इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के जो हैं किम जोंग उन, उन्होंने इस वक्त फायरिंग की ड्रिल्स शुरू कर दिए हैं कि नॉर्थ कोरिया का कहना है कि वो अमेरिका के साथ लड़ाई करने को तैयार है। इस पर हमें ज्वाइन किया है यहाँ अमेरिका से सीनियर तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली ने, जबकि बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात पढ़ाते थे खैरपुर सिंध में, खैरपुर यूनिवर्सिटी में, मुनस अयाज, वो भी हमारे साथ लाइन पर हैं। लेकिन हम शुरू करते हैं मुनस मसूद अब्दाली से। और अब्दाली साहब, ये बताइए, ये जो मीडिया में खबरें आ रही हैं और ये जो अमरीकी सबमरीन इस वक्त साउथ कोरिया पहुंचा है, इसके बाद यहाँ तो अमेरिका का मीडिया कह रहा है कि बहुत ही खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, आप किस तरह देखते हैं इसको?
ये तो शुमारी कोरिया और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है ये कई डेकेड पुरानी है, बहुत दिन से चल रहा है। और मजा ये है कि दोनों तरफ से धमकी जवाबी धमकी इश्तेहार और जवाबी इश्तेहार, उसके बाद ये मामला जो है वो कुछ दिन बाद ठंडा हो जाता है, अमलन कोई वैसा तसादुम होता नजर नहीं आए। ये ताजा तरीन जो कशीदगी है इसका आगाज हुआ था, आपको याद होगा कि चीनी सदर अमेरिका तशरीफ लाए थे इस महीने के शुरू में, और उनके आने से दो दिन पहले शुमाली कोरिया ने एक लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजर्बा किया। उसके साथ ही यह भी अफवाह उड़ी कि जो 15 अप्रैल को जब उनका उनके बानी जो है कमल संघ का यौम विलादत है, उस दिन वो एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे या बैन अल-बर्रे आज़मी मिसाइल का तजर्बा करेंगे। तो कशीदगी बड़ी, उसी दौरान आपने देखा होगा कि सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि उनका जो बहरी बेड़ा है यूएसएस कार्ल विंसन, जिसके साथ जंगी जहाज हैं और उसके ऊपर वो सारे के सारे जो है वो मोबिलाइज किए जा रहे हैं, जो उस वक्त सिंगापुर में थे, जिनको फौरी तौर पर जनूबी मगरबी बहरुल काहिल में पहुंचना था। तो इसी दौरान फिर लेकिन आपने देखा होगा नायब सदर जो है वो जनूबी कोरिया गए और जिस दिन वो पहुंचे थे उसी दिन तजर्बा किया कोरिया ने, शुमाली कोरिया ने अपने मिसाइल को, जो नाकाम हो गया। उसके बाद फिर लेकिन खबर आई 15 को, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी कि साहब वो जो कार्ल विंसन जो जा रहा था, जो जिसको सिंगापुर से कोरिया की तरफ जाना था, वो वापस यानी शुमाल के बजाय जुनूब के जाने वो इंडोनेशिया में, फिर ये खबर आई कि वो ऑस्ट्रेलिया में फौजी मशकें करेगा। अच्छा, इसी दौरान आज आपको पता है कि मंगल को शुमाली कोरिया में उनकी आर्म फोर्सेस का दिन है, उनकी यानी जो इनकलाबी फौज है उसका कोई दिन है, यानी शुरू हुई थी वो, तो उन्होंने काफी पहले ही ऐलान किया था और वो आमतौर से उनकी रवायत है कि उस रोज बहुत बड़ी परेड करते हैं हमेशा, तो उन्होंने काफी पहले ही ऐलान किया था कि शुमाली यानी ये मशरकी हिस्से में इनकी एक बंदरगाह है वुनसन, उसमें वो तोपखाने की शहर है उनका वुनसन, उसमें वो तोपखाने की मश करेंगे और जाहिर है कि वो जिसे आर्टिलरी कहते हैं वो उनकी मश पहले से तय थी और कहा ही जाता है कि इस दौरान उन्होंने जो सिरन बॉम्ब बनाए जो केमिकल बम है उसका तजुर्बा भी किया जाएगा। इसी दौरान जो है वो आज निकल ऐलान हुआ कि अमरीका अपना जो जौहरी आबदोज है यूएसएस मिशिगन वो रवाना कर रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका जो इसकी जो मंजिल है वो ईस्ट सी नहीं है बल्कि ये सही माने में आबनाए कोरिया जो है उस पर एक शहर है इनका इनकी बंदरगाह है बोसान, वहां पर ये जाएगी, वहां पे जापान और जुनूबी कोरिया और अमेरिका तीनों मिलकर फौज मश करेंगे, तो टेंशन तो है यानी और जाहिर के और लेकिन ये फासला काफी है यानी अमेरिकी जो जहाज है वो इसमें बहरे फिलीपीन या जिसको ये लोग बहरे मशरक कहते हैं वहां नहीं जा रहे हैं बल्कि ये तकरीबन यानी शुमाली बहरे चीन में रहेंगे उसके करीब यानी बहरुल काहिल में, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वैसा टेंशन का फिलहाल तो बजाहिर नहीं नजर आ रहा। फिर इसमें से दो फैक्टर और भी हैं, चीन और रूस। आपको पता है कि जो बहरुल काहिल में यानी जो शुमाल में इसकी सरहद शुमाली कोरिया की इस रूस से मिलती है, इसलिए रूस को भी खासी तशवीश है इसके ऊपर। इसके अलावा चूंकि तमाम रास्ता जो उस इलाके में जाने का जो है साउथ चाइना सी से जाता है, इसलिए चीन को भी इस बिल्डअप पे तशवीश है। तो ख्याल ये है कि ये दो ममालिक जो है वो रोल अदा करेंगे मीडिएटर का और हो सकता है, मेरा ख्याल यही है, मैं इस वक्त मेरा तजिया तो यही है कि किसी बजाय ये मीडिया की जंग है, फौजी तसादम नहीं हो पाएगा, इसलिए कि ये मुल्क चीन और रूस जो है वो कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके पड़ोस में जो है वो जौहरी हथियारों की लड़ाई हो। जाहिर है कि जौहरी सबमरीन वहां पर है और उसकी कैपेबिलिटी भी है जौहरी हथियार बनाने की और उनके केमिकल हथियार भी हैं, तो जाहिर सी बात है शुमाली कोरिया ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करेगा किसी हमले को। तो मेरा ख्याल है अमरीका और शुमाली कोरिया दोनों को अंदाजा है कि ये जंग कोई जीत नहीं सकता, इसलिए मेरा तजिया ये है कि कोई यानी लफ्जों की लड़ाई होगी, मीडिया पे जंग होगी, धमकियां होंगी, चैलेंजेस बातें होंगी, लेकिन फौजी तसादुम का मुझे खतरा नजर नहीं आ रहा।
इसी हवाले से बताइए, क्योंकि हम भी जानते हैं कि चीन के तजारती ताल्लुकात रहे हैं शुमाली कोरिया से, आपके ख्याल में वो तजारत को किस हद तक इस्तेमाल करेगा ताकि नॉर्थ कोरिया को एक सबक दे कि उन्हें जंगजू अंदाज में नहीं चलना चाहिए?
यही सबसे अहम और मेरे ख्याल में सबसे मजबूत पहलू है इस पूरे तसादुम का। हम वो लोग जो दुनिया में हम चाहते हैं उनके लिए उम्मीद की किरण दरअसल वहां चीन का ये नुकसान नजर है। हमने देखा होगा इस 20-22 सालों से चीन की सारी तवज्जो जो है वो इक्तसादियात पर है, वो अस्करी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेता, इसीलिए देखा होगा इवन ताइवान के मसले भी उसके कोई इंतहा पसंदाना वो यानी अस्करी लिहाज से इंतहा पसंदाना इख्तियार नहीं करता, और चीन बहुत ज्यादा दबाव डाल सकता है शुमाली कोरिया के ऊपर, इसलिए शुमाली कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर चीन है जिनके दरमियान तकरीबन $10 अरब की तजारत होती है। और सबसे अहम बात जो है जो चीन की जो कोरिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो उनका कोयला है, और चीन 1 मिलियन टन कोयला खरीदता है हर साल कोरिया से, जबकि आपको पता है कि जब वो चीनी सदर पाकिस्तान अमरीका आए थे तो जो बात की थी उनसे जो सदर ट्रंप साहब ने वो यही कहा था कि वो वेस्ट वर्जीनिया का कोयला खरीदे हैं, जिसके ऊपर ख्याल है कि किसी हद तक इस्तफाक राय भी हो गया था। यही वजह है कि चीन ने एक नोटिस भेजा है शुमाली कोरिया को कि वो कीमतों पर दोबारा मुजाकरात करना चाहता है, वो जो मादा है चीन के कोरिया के साथ कोयला खरीदने का उसको मुजाकरात करना चाहता है। ख्याल ये है कि शायद वो 2.5 या 3 लाख टन कोयला जो है वो अब अमेरिका से खरीदेंगे।
अच्छा।
इस तरह एक तो यानी कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो मसला था जो अमेरिका को शिकायत है कि एक तरफा तजारत हो रही है उसको फायदा होगा इस तरह और दूसरी बात इस तरह चीन जो है वो एक तजारती दबाव डालेगा कोरिया के ऊपर कि अगर तुमने अपनी सरगर्मी जारी रखी, अस्करी हरकतें जारी रखी, यानी ये मामला रहा और कशीदगी बढ़ाई, تو اس کا بہت بڑا نقصان کوریا کو معاشی سطح پر ہوگا جو شمالی کوریا برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ پتہ ہے یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, دھماکے ہیں سب, یہ اس میں بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں, آسان کام نہیں ہے یہ چیزوں کو فائنانس کرنا.
جی عبدالی صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہمارے پاس دو تین منٹ اور ہیں, لیکن ہم بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر مونس ایاز کی طرف آتے ہیں, وہ خیرپور یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں. مونس ایاز, آپ بتائیے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے الیکشن کیمپین میں تو کہا تھا کہ امریکہ اپنے ہی معاملات پر توجہ دے گا بجائے اس کے کہ وہ بیرونی معاملات میں مداخلت کرے, تو آپ بتائیے کہ ٹرمپ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس نے تیسری دنیا کو کس حد تک حیران کیا ہے؟
جی ہاں, انہوں نے بہت ہی حیران کیا ہے اور بڑی مشکل اور پریشانی میں ڈال دیا ہے کہ ان کی فورن پالیسی کس سمت میں جا رہی ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس وقت وہ جو جس ایک تکون ٹرائیپوڈ کی ایک پالیسی انہوں نے ایگریسو پالیسی ایک اختیار کی ہے سیریا, نارتھ کوریا اور افغانستان کی طرف, تو یہ تو ایک لمحے کے لیے تو فوراً ہی وہ یاد دلاتا ہے 1950s کا زمانہ, پریزیڈنٹ آئزن ہاور کا جب گولڈ ہاور شروع ہوئی تھی تو وہ اس میں جو رابرٹ فاسٹر ٹیولس جو ان کے فیکٹری آف اسٹیٹ تھے اور ان کی مشہور ایک برٹ مین شپ اور میسو ریٹیلیشن کی ایک تھیوریز انہوں نے لائے تھے اور جس بنا پر وہ بڑی شدت سے اپنے مخالفین خاص کر کے کولڈ وار میں اس دوران اپنے کمیونسٹ بلاک جو ہے ان کے خلاف یا جو بھی کمیونسٹ طریقے ہیں جو ٹرومین ڈاکٹرائن کے مطابق آئیں کے جہاں پر بھی ان کو جمہوریہ ملک اور کوئی سرمایہ دار جمہوریت کو ختم کیا جائے گا تو ان کے خلاف سختی سے نمٹا جائے, تو اس لیے یہ بھی اسی قسم کی ایک دوراوا لگتا ہے, اسی قسم کے ریٹریٹس اور جو ہے دیے جا رہے ہیں سختی سے. اور بازار تو جیسے وہ مولوی سنگھ کے مشہور کول جو ہے کہ وہ آواز دو اپنا مشرق میں اور حملہ کرو مغرب میں, تو یہ بھی طریقے سے کچھ کیا میں کرتے ہیں, ایک بات ایک طرف ایک دو پر چلے جاتے ہیں افغانستان, افغانستان سے چلے یہ نارتھ کوریا,
جی ہاں. لیکن حالانکہ انہوں نے کہا تھا اپنے الیکشن کیمپین کے دوران کہ وہ سگنل نہیں کریں گے کہ وہ کس طرف جانے والے ہیں. جی جی, ہمارے پاس بھی بہت کم وقت ہے لہٰذا ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر مونس ایاز جو خیرپور یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں اور یہاں ہیوسٹن میں تھے, سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی, بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے چینگ, پروڈیوسر شہناز نفیس. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.